یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 718.
وائز دن اوپنگا جماعت خانہ دار السلام آن دی 31 December 1979. گھرے بھی راست کیری واچڑیں ویرا بھائی کیوں چلو رے جیوں سوئی کھیڑ دھاگا جیرے ویرا کھٹانا ہارا ستی لو کٹی گیا رے دوجا کھٹن کو لاگا. اولا ناظر امام پر صلوات پڑھا مومن ہو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اندارو پرسوں میں نے آپ کے سامنے پرنالیکا کے اوپر وائز کی. میں نے اپنی ایک واعظ میں کہا کہ امام زمان کے یہ فرمان کے حساب سے کہ تم اپنی سن پرنالی کا کو چھوڑنا نہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ پرنالی کا ہمارے ہاں دو جاتی ہیں، ایک تو ہماری مذہبی ٹریڈیشن ہیں اور دوسرا ہماری دنیاوی ٹریڈیشن ہیں. لیکن ہم اسماعیلی اصلاً تو مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، مذہب ہمارا اسماعیلی ہے، طریقہ ہمارا نزاری ہے. یہ تین چیزیں یاد رکھنا، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، ہمارا طریقہ نزاری ہے. اسلام دین سب کا ہے، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں. سنیوں کا مذہب سنی ہے اور اس کے اندر بھی الگ الگ ان کے مذہب ہیں، شیعہ مذہب کے اندر بھی الگ الگ فرقے اور طریقے ہیں. اسی طرح سے ہم اسماعیلی ہیں تو بہرے بھی اسماعیلی ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو نظاری اسماعیلیہ کہلاتے ہیں. ہمارا جو دین ہے وہ اسلام ہے اور اسلام دین کے اندر ہماری دنیا ہمارا دین دونوں ملے ہوئے ہیں. دین اس کے لیے دنیا کے اندر آیا کہ ہماری دنیا اچھی ہو گئی، اور دین کے اندر جتنے بھی فرمان ہیں ان سب کا اچھا اثر ہماری دنیاوی جیون کے اوپر پڑتا ہے. جیسا کہ ہمارے امام نے فرمایا کہ اگر تم نیک نیتی کے ساتھ مجھ کو یاد کرتے کرتے دکان کھولو، دکان سے ویپار بزنس کرو اور چالو مولا کو یاد کرتے رہو، تو حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی گھنٹے دکان کے اوپر بزنس میں گئے وہ بھی عبادت میں لکھے جاتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا اگر وہ دین کے تابع میں ہے، اگر ہم دنیا کے کام کاج دین کو مد نظر رکھ کے کریں، اگر ہم دنیا کے کام کاج حضرت امام کے فرمان کو یاد کر کے کریں، تو ہماری دنیا کے تمام کام کاج بھی دین میں آتے ہیں اور ہمارے لیے عبادت اور بندگی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہماری کھانی پینی، رہنا سہنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سلوک، یہ سب چیزیں دین میں بتائی ہیں. مذہب دنیا کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے آیا. مذہب اس لیے انسان پالتا ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی رہے. ہر مذہب نے ہم کو دنیاوی جیون اچھی طرح گزارنے کے لیے حکم کیے. مذہب نے کہا کہ تم کسی کے ساتھ درہ فریب نہ کرو، مذہب نے کہا چوری نہ کرو، مذہب نے کہا جھوٹ نہ بولو، مذہب نے کہا کسی پہ ظلم نہ کرو، مذہب نے کہا نیتی ریتی سے چلو، اور مذہب نے ہمیں ٹالرنس اور پیشنس سکھائی. کسی نے تمہارا برا کر دیا تو تم اس کو بدلہ لے کے اس کو برباد کرو، ایسا مت کرو، چھوڑ دو، معاف کر دو. مذہب نے ہمیں دنیا میں جیون گزارنے کے لیے سب کچھ بتایا. تو ہماری جو دھارمک پرنالی کا جو ہے وہ اصل میں ہماری جماعت خانے کے اندر مذہبی ریت رسم رواج ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو عرض کی. लेकिन हमारी जो दुनियावी प्रणाली का ट्रेडिशन है जो हमारे बाप दादा से चली आती है, उनके अंदर भी मोस्टली ट्रेडिशन हमारे पीरों और इमामों के फरमान के हिसाब से रही। 600 वर्ष पहले भी सदरुद्दीन ने काठियावाड़, कच्छ, गुजरात और थोड़ा सा इलाका महाराष्ट्र का, जहां उसने इस्माइल ज्यादा बनाए, फिर सदरुद्दीन से ज्यादा बौद्ध का जो क्षेत्र था यानी लोकेलिटी थी वो ये थे, ये जगह कच्छ, काठियावाड़, थोड़ा सा भाग सिंध का, सारा नहीं, क्योंकि सिंध के अंदर सबसे ज्यादा शाह सुरेल ने काम किया है। शाह सुरेल कौन? फिर सदरुद्दीन के बेटे जिनका नाम फिर ताजुद्दीन है, उनको शाह सुरेल भी कहते हैं। तो इन इलाकों के अंदर जब 600 वर्ष पहले फिर सदरुद्दीन ने अलग अलग जात के लोगों को इस्माइली मजहब में दाखिल किया, तो हिंदुस्तान के अंदर जो कास्ट सिस्टम है जो आज भी है, यह सिस्टम दुनिया के अंदर हर मुल्क में किसी न किसी शेर शक्ल में है। वो देश के जो कम्युनिस्ट देश हैं और वो दुनिया को यह सिखाते हैं कि हम क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वहां भी क्लास तो है। दुनिया के अंदर क्लासलेस सोसाइटी कभी हो ही नहीं सकती। अगर आप रशिया और चाइना की स्टडी करो तो आपको पता चलेगा कि जो टॉप ग्रेड के जो ऑफिसर हैं, उनका रहना कहना, उनका जीवन, उनकी उठना बैठना, उनकी पगारें, उनकी आवक, उनके खर्चे, और जो गरीब प्रजा है उनके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लासलेस सोसाइटी हो ही नहीं सकती। खुद एक घर के अंदर भी अगर किसी आदमी के 8-10 बच्चे हैं तो 2-3 वर्ष की उम्र से लेकर 25 वर्ष तक अभी 8 बच्चे हुए तो सब बच्चों के साथ एक तरीका सलूक हो ही नहीं सकता। उम्र का हिसाब होता है, समझदारी का हिसाब होता है, लियाकत का हिसाब होता है। एक बाप का बड़ा बेटा 25-30 वर्ष का है लेकिन वो मेंटली रिटार्ड है, और उसका छोटा भाई है वो मेंटली बड़ा एक्टिव है, तो बाप किसको ज्यादा काम काज अपने बिजनेस वगैरह का सुपुर्द करेगा? छोटे को देगा, क्योंकि वो समझदार अकल वाला है। तो यहां जो कुछ भी चीज है डिफरेंस है वो समझदारी के अंदर है। तो फिर सदरुद्दीन ने जब ये देखा तो उनके अंदर जो हिंदूपन की या हिंदुस्तान की बनावट के ख्याल जो उनके दिलों के अंदर पैदा हुए थे वो ऊंच नीच गलत किस्म का था, उनको एक करने के लिए और उनके अंदर भाईचारा पैदा हो सके, मेल मिलाप हो सके, क्योंकि पुरानी कास्ट सिस्टम के हिसाब से एक कौम दूसरी कौम के साथ मिलती नहीं थी, थोड़ी सी रिजर्वेशन हमेशा होनी चाहिए और वो रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन के लिए होती है। तो फिर सदरुद्दीन ने उन सब को ख्वाजा का नाम दिया, जितने भी फिर सदरुद्दीन के मुरीद बने उनको ख्वाजा नाम दिया। ख्वाजा कहते हैं सौदागर को, ख्वाजा कहते हैं बड़े सेठ को, व्यापारी को, सबको ख्वाजा कह दिया। वो ख्वाजा का लफ्ज फिर खोजा हो गया, खोजे फिर सदरुद्दीन के बोदेले हैं। ये जो इस नासरी हिंदुस्तान के हैं ये खोजे भी इनके बाप दादा फिर सदरुद्दीन के बोधे हुए थे, और 1907 के अंदर आज से लगभग 80 वर्ष पहले ये लोग अपने मजहब से निकल के इस नासरी बन गए, मगर इनके बाप दादा भी फिर सदरुद्दीन के बोधे हुए हैं। जब वो लोग इस्माइली बने तो उनके अंदर बहुत से ऐसे लोग थे कि जो गुप्ती रहे और बहुत से ऐसे लोग थे कि जो बिल्कुल जाहिर में मुसलमान हो गए। जो लोग जाहिर में मुसलमान हो गए उनको तो खोजा का लफ्ज मिला, मगर जो गुप्ती रह गए उनको खोजा का लफ्ज नहीं मिला, क्योंकि ख्वाजा लफ्ज जो है वो फारसी जबान का लफ्ज है। तो इन लोगों का जो ड्रेस था, चमार, ढेर, भंगी, खेडूत, दुकानदार, पंडित, हर किस्म के हर क्लास के लोगों को इस सदरुद्दीन ने इस्माइली बनाया। तो उनके अंदर ये जो बहुत ज्यादा जबरदस्त डिफरेंस कास्ट का था वो मिटाने के लिए एक इस्माइली मजहब की कास्ट में आ जाए ख्वाजा लकब दिया, और फिर सदरुद्दीन ने उनको फरमाया कि तुम अपनी सब किस्म की ये जुदी जुदी ड्रेसिंग जो है ये चेंज करो। सबसे पहले फिर सदरुद्दीन ने ہماری ڈریسنگ چینج کرائی. ڈریسنگ میں کیا تھا؟ ایجار پہنا اور کرتا پہننے کا حکم دیا. سر کے اوپر پگڑی باندھی جاتی تھی. اس کے پہلے الگ الگ قوموں کے الگ الگ ڈریسز تھے. جو برہمن قسم کے لوگ تھے وہ لوگ دھوتی پہنتے تھے اور اس کے اوپر انگرکھا پہنتے تھے, گلے کے اندر وہ پٹی ڈالتے تھے, سر کے اوپر پگڑی باندھتے تھے, تلک لگاتے تھے. اس کے ڈریس پر سے پتہ لگتا تھا کہ یہ برہمن ہے, ڈریس پر سے پتہ لگتا تھا کہ یہ بھنگی ہے, ڈریس پر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ چمار ہے, ڈریس پر سے پتہ چلتا تھا کہ یہ دکاندار ہے, بیپاری ہے. تو پھر صدر دین نے یہ اونچ نیچ مٹانے کے لیے ان کو ڈریس کے لیے ایجار اور کرتا اور صرف پگڑی کا فرمان کیا. پھر صدر دین کے جو دوسرے فرزند تھے, پھر تاج دین, پھر تاج دین پھر حسن کبیر دین کے بھائی تھے. جب پھر حسن کبیر دین کی وفات ہوئی, مولانا امام مستنصر باللہ کا زمانہ تھا, امام مستنصر باللہ سیکنڈ, تو انہوں نے پھر صدر دین کے دوسرے فرزند جن کا نام تاج دین تھا ان کو پیری جوما بخشا. ان کو شاہ سوریل کہتے ہیں. پھر تاج دین نے گجرات کے اندر سدھ پور جو جگہ ہے وہاں جا کے بہت برس رہسان کیا, اور سدھ پور کے اندر جو کھیڑوت ورگ کے اور وہ لوگ کے جو گائے بکری بھینس وغیرہ کو رکھتے تھے اور پالتے تھے, یعنی کیٹل کیپرز تھے, ان کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. ان لوگوں کی بیچاروں کی کوئی عزت آبرو سوسائٹی میں نہ تھی. تو پھر صدر دین نے, پھر تاج دین نے, پھر شاہ سوریل نے ان کو جب اسماعیلی بنایا تو ان کا نام رکھا مومنہ. ہمارے ہاں جو مومنے لوگ ہیں جن کا خاص مقام سدھ پور ہے زیادہ, وہ مومنے شاہ سوریل کے بنائے ہوئے ہیں. بہت نرم آدمی ہے, ان کا کیریکٹر بھی بہت اچھا ہے, اچھے مینٹو ہیں, لیکن ان کے اندر ایک صفت یہ ہے کہ وہ بڑے تیکھے مغز کے ہیں, بڑے گرم دماغ کے ہیں. اور دوسری, امام سلطان المصطفیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر دو بری باتیں ہیں مومنوں کے اندر کہ جو نکل جانی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کی بیویاں بھگا کے لے جاتے تھے. دوسری بات ان کی بری یہ تھی, جو آج کل نہیں ہے, نکل گئی امام کے فرمان سے. دوسری بات یہ تھی کہ لڑکی کی شادی کر دیتے تھے مگر لڑکی کو ساسرے بھیجتے نہیں تھے. تو امام سلطان محمد شاہ نے جب فرمان کیے تو ان لوگوں کے اندر یہ سدھارا ودھارا ہو گیا. علی شاہ محمود نے مومنوں کو اپنا سگا کے طور پہ ظاہر کیا, فرمایا مومنے جو ہیں وہ میرے سگے ہیں, تو تم مومنوں کی بڑی عزت رکھو. شاہ سوریل کو جماعت خانے کے اندر لکڑیاں پڑی پیر تاج دین کو, اور اس وجہ سے تیسرے دن آپ نے یہ دنیا چھوڑ دی. یہ آج میں نہیں بتاؤں گا کہ کیوں لکڑیاں پڑی, کسی واضح کے اندر میں کہہ بھی چکا ہوں, پھر بھی نور مبین کے اندر اپنی ہسٹری کی چوپڑیوں میں اس کا ذکر ہے. آج اس کا موقع نہیں, لمبا ٹائم نکل جائے گا. امام اس کے اوپر بڑے ناراض ہوئے کہ جماعت خانے کے اندر دو پارٹیوں کے اندر لکڑیاں چلی اور پھر تاج دین بیچ میں آئے چھڑانے کے لیے تو ان کو بھی لکڑیاں پڑی, اس کی وجہ سے دنیا چھوڑ دی. مولا بہت ناراض, بہت ناراض ہوئے اور ہندوستان کے اندر پیر بھیجنا بند کر دیا, اور پیر جوما امام مستنصر باللہ نے اپنے پاس رکھ لیا. کئی برس ہو گئے تالیکا تک بھی نہیں بھیجا. لاہور کی جماعت کا مفتی اسلام داس, وہ کچھ آدمیوں کو لے کے امام کے حضور میں ایران گئے, اور ایران جا کے مولا کے پاؤں پڑے. مگر جب یہ لوگ ادھر سے نکلے تو اس وقت امام مستنصر باللہ کا جامع تھا, مگر جب یہ لوگ ایران پہنچے, وہ زمانے میں لوگ پاؤں سے جاتے ہیں, اور ان کو چار پانچ مہینے لگ گئے. جب وہاں پہنچے تو پتہ لگا کہ امام مستنصر باللہ نے بھی جامع پورا کیا, اور امام عبدالسلام اسماعیلی امامت کے تخت کے اوپر آئے ہوئے ہیں. امام کے حضور میں جا کے روئے پیٹے, جماعت کی طرف سے معافیاں مانگی, تو امام نے فرمایا اچھا میں جماعت کو معاف کرتا ہوں کہ جو انہوں نے پیر کی بے ادبی کی, اور اپنے پتا شری امام حسن سربی لائر کی لکھی ہوئی ایک چوپڑی تھی فرمانوں کی, اس چوپڑی کا نام ہے پندیات جوان مردی, یعنی مومنوں کے لیے اس کے اندر نصیحتیں ہیں, امام حسن سربی اللہ کے فرمان ہیں, جیسے امام سلطان محمد شاہ کی کلام امام مبین ہے, اس طرح سے امام حسن سربی اللہ کے فرمانوں کی چوپڑی پندیات جوان مردی دی جماعت کو, مکھی کو کہا مکھی یہ تمہارا پیر ہے, مولا کے پاؤں پڑے اور یہ چوپڑی لے کے اپنے سر کے اوپر رکھی اور امام سے رخصت چاہی اور ادھر سے لاہور تک پاؤں سے چلے آئے تو مکھی سامداس سارا رستہ یہ چوپڑی اپنے سر پہ رکھ کے چلتے تھے, جب رات کو سوتے تھے تو سینے کے اوپر رکھتے تھے, زمین پہ رکھتے نہیں تھے, کبھی مسے پیشاب کے لیے کہیں نہانے دھونے کے لیے جانا ہوتا تو ان کا دوسرا جو ساتھی تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ چوپڑی اٹھا کے سر پہ رکھو, یعنی اس چوپڑی کو کبھی بھی زمین پہ رکھا نہیں گیا. ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ جماعت کے اندر مکھی کانوڑیا نے کسی کو کہا گنان بولو فرمان بولو, ہم ایسا بیٹھتے نا پلا کیوار کے تو پاؤں کے پاس گنان کی کتاب پڑی ہوتی ہے فرمان کی کتاب پڑی ہوتی ہے. آپ نے کبھی مسلمانوں کے اندر دیکھا قرآن کو کبھی زمین پہ رکھتے ہیں, قرآن کو سر پہ رکھتے ہیں یا کوئی اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, کباٹ بناتے ہیں اور پڑھنے کے لیے بھی وہ ایک رحل بناتے ہیں, ٹینٹ بناتے ہیں, اس کے اندر کتاب پڑی ہوتی ہے قرآن کی تب وہ پڑھتے ہیں, قرآن پاک کو کبھی زمین پہ نہیں رکھتے. ہماری یہ ٹریڈیشن اور پرانالی کا ہے کہ جس چیز کے اندر امام کے فرمان یا جنان پیروں کے لکھے ہوئے ہیں ان کو الگ میرے یہاں کبھی زمین پہ مت رکھو, کبھی زمین پہ مت رکھو, اگر کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہو تو اپنی گود میں رکھو لیکن زمین پہ تو مت رکھو, ان کتابوں کی عزت کرو. آپ نے کبھی حضرت امام کی شادی کی فلم دیکھی؟ دیکھی, سب نے دیکھی, دو دفعہ دار السلام کے اندر وہ فلم چل چکی ہے. حضرت امام کے ہاتھ میں جب وہ ملا نے جس نے نکاح پڑھایا پیرس کے اندر صاحب کو جب قرآن شریف کی کتاب دی تو خود دھنی اس کتاب کو صاحب نے اپنے ماتھے پہ لگایا اور اس کو چندن کیا اور کتنی عزت کے ساتھ قرآن شریف کو واپس کیا, یعنی امام کا کلام پھر بھی اس نے ہم کو بتایا کہ اپنے مذہب کے اندر اپنی چوپڑیوں کی اپنے شاستر کی عزت کرو. دنیا کے اندر میں نے ایک ہی نمالی قوم اسماعیلیوں کی دیکھی, نمالی کا شبد اس لیے بولتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر سمجھداری بہت تھوڑی ہے اور سمجھایا جائے تو بہت تھوڑے آدمی اس چیز کا خیال کرتے ہیں. اپنے مذہبی شاستر کی بے ادبی, جماعت خانوں کی بے ادبی جتنی اسماعیلی قوم کے اندر اور وہ بھی خصوصاً کر کے افریقہ کے اندر ہے اور میں نے ادھر نہیں دیکھا, ادھر نہیں. کنان و فرمانوں کی کتابیں نیچے پڑی ہوتی ہیں, پاؤں کے پاس پڑی ہوتی ہیں, ایک آدمی نے چشمہ یہاں رکھا ہے اور جنان کی کتاب پاؤں کے پاس رکھی ہے, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یہ چشمہ قیمتی ہے کہ یہ قیمتی ہے, چشمہ تو سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے اور جنان کی کتاب پاؤں کے پاس رکھی ہے, یہ ہماری سمجھداری کا قصور ہے اور اس میں ہم مشنریوں کا قصور بھی ہے. میں بھی وانک میں ہوں, میرے دوسرے مشنری بھائی بھی وانک میں ہیں, جماعت کا قصور خاص طور پہ جوانوں بچوں کا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو کوئی یہ باتیں کہنے والا نہیں. اگر جماعت کے اندر آوازیں ہوتی رہیں, جماعت کے اندر کہتے رہیں تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ لگتا رہے. نصیحت کی باتیں بعض دفعہ کڑوی ہوتی ہیں اور کڑوی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک آدمی میں جب بری عادت پڑ جاتی ہے تو اس کو جب کہو کہ تمہاری یہ عادت بری ہے, آرٹیفیشل ریت سے کہو یا ڈائریکٹ ریت سے کہو تو اس کو برا لگتا ہے. چلو نبیوں کی باتیں بھی بری لگی, نبیوں کی واضح بھی لوگوں کو بری لگی, نبیوں کی واضح سن کے کئی آدمیوں نے نبیوں کو مارا بھی. مولانا حضرت امام کا شکر ہے کہ ہم کو کبھی مار نہیں پڑی مشنریوں کو, پھر بھی کسی کو مارنے کا دل ہوگئے تو میں ابھی نیچے اتروں گا بھلے مار لینا, لیکن کڑوی باتیں بری لگتی ہیں. میں نے اس چیز کا کبھی خیال نہیں کیا, تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جب ہماری جماعت جماعت کے حساب میں ایک ٹوڑا بن کے پہلی دفعہ امام شاہ عبد السلام علیہ السلام کے زمانے میں جب ایران گئے اور وہاں مہینہ ڈیڑھ مہینہ ٹھہرے اور جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد ادھر سے ہر سال ایک ایک ٹکڑی کبھی 40-50 کی کبھی 100-200 کی مولانا حضرت امام کا دیدار کرنے کے لیے ہندوستان کی جماعت کے لوگ ایران جایا آیا کرتے تھے. اس طرح یہ آنے جانے میں ہماری جماعت کے جو لوگ ادھر کے تھے ان کے ڈریسز چینج ہوئے, ڈریسز چینج ہوئے, اور خاص طور پہ آپ کبھی ایران جاؤ تو ایرانیوں کا جو نیشنل ڈریس ہے وہ شلوار ہے, جیسے پنجابی لوگ شلوار پہنتے ہیں نا, یہ بھائیاں پاکستانی ڈریس پہنتی ہیں, یہ شلوار مردوں کے اندر, عورتیں شلوار نہیں پہنتی, عورتیں لمبا فراک پہنتی ہیں اور فراک کے نیچے ایجار پہنتی ہیں ایران کے اندر, اور اس کے اوپر وہ چادر پہنتی ہیں, جو کہ ہم اسماعیلیوں کے اندر اور دوسری جگہوں کے اوپر چادر نہیں لیکن دوپٹے کی طرح یعنی پچھڑی ہوتی ہے, جو پچھڑی صرف منہ کھلا رکھتی ہے, پچھڑی کو اس طرح لپیٹتی ہیں کہ کان بند ہو جاتے ہیں, پیشانی بھی بند ہو جاتی ہے اور تھوڑی سے صرف آنکھیں ناک اور منہ کھلا رہتا ہے. یہ ایرانیوں کا ڈریس ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی ماتا شری کو آپ دیکھو, اس کی فوٹو ہے, وہ ماتا کا جو ڈریس ہے وہ پیور ایرانی ڈریس ہے. وہ ڈریس اپنی بھائیوں نے ہندوستان کے اندر, خاص طور پہ پنجاب کے فرنٹیئر کے, بلوچستان کے اور سندھ کے ایریا کے اندر اپنانا شروع کیا, کیونکہ اسماعیلیوں کا کانٹیکٹ جو تھا ایرانی اسماعیلیوں کے ساتھ ہو گیا. لیکن کاٹیاواڑ, کچھ وغیرہ, کچھ کے اندر بھی تھوڑا چینج ہوا, گجرات کاٹیاواڑ کے اندر ڈریس چینج نہ ہوئے جب تلک کے مولانا حسن علی شاہ ماں باپ آئے. جب امام حسن علی شاہ 1842 میں ہندوستان میں آئے اور کچھ کاٹیاواڑ کی, گجرات کی جب مسافری کی تو اس زمانے کے اندر ہماری بھائیوں کا ڈریس وہ تھا کہ جو آج کاٹیاواڑ کے اندر کھیڑوت ورگ کی بھائیوں کا ہے, چولی ہوئے, گھاگرا ہوئے اور پیٹ اور پیٹھ ننگی ہوئے اور اس کے اوپر پچھڑی ہوئے لیکن چھیڑا نکالے, گھونگٹ نکالے. علی شاہ اور حسن علی شاہ ماں باپ شاہ پیر دونوں جامع جب ہی نکلے تو رستے کے اندر بہت سی بھائیاں جو چھیڑ اٹھاتی تھیں گائے بیل کا تو مولا کو دیکھ کے منہ پھرا لے لے. وزیر اسماعیل کو پوچھا حسن علی شاہ ماں باپ نے کہ یہ کیوں عورتیں منہ پھرا لیتی ہیں, عرب کی خداون کہ یہ تیری روحانی بیکریاں ہیں اور ادب کے حساب سے تیرا سامنے نہیں آتی, جن کے اس سر پہ پچڑیاں ہوتی تھی وہ چڑا نکل لیتی تھی. پھر مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے جماعتوں کے اندر فرمان کیے کہ یہ تمہارا جو ڈریس ہے وہ اچھا نہیں, لمبا فراک پہننے کا ہندوستان کی جماعتوں کو حکم حسن علی شاہ ماں باپ نے فرمایا, لمبا فراک یہ ایرانی ڈریس ہے. اصل میں اگر ویسٹ نے بھی سیکھا ہے ویسٹرن کنٹریز کے اندر ڈنر پارٹیوں اور ایسی بڑی بڑی پارٹیوں کے اندر عورتیں جو ہیں وہ لمبا فراک کندھے سے پاؤں تک کا جو پہنتی ہیں, تو یورپ میں یہ ڈریس پہلے نہیں تھا. یہ اصل ڈریس جو ہے وہ ایرانی ڈریس ہے. حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی عورتوں کو لمبا فراک اور اوپر پچھڑی پہننے کا حکم کیا, اور مردوں کے لیے ایجار کا حکم فرمایا, دھوتی نکال ڈالو فرمایا, ایجار پہنو, لمبا کرتا پہنو, اوپر پگڑی پہنو. کئی لوگ جو اچھے تھوڑے مالدار تھے وہ ویسٹ کوٹ پہنتے تھے. آستے آستے جب امام سلطان محمد شاہ کا جامع آیا تو امام سلطان محمد شاہ نے ان کو ڈگلا پہننے کے لیے, ڈگلا کیا لمبا کوٹ, سر پہ سنہری پاگڑی. حسن علی شاہ ماں باپ نے آفیسروں کا یہ ڈریس بنایا تھا کہ لمبا کوٹ گھٹنے تلک کا, نیچے ایجار یا پاٹلون اور سر کے اوپر سنہری پاگڑی. امام سلطان محمد شاہ نے گونڈے کی ٹوپی ٹرکش ٹیپ کے لیے فرمان کیا, اور کئی لوگ مخمل کی مرون کلر کی ٹوپی وغیرہ پہنتے تھے. ٹوپی تو خیر ابھی نکل گئی لیکن یہ ڈریس چینج کیا. ڈریس ہماری کلچرل سائڈ ہے, ہماری ٹریڈیشن ہے. کھوجا ڈریس ساری دنیا کے اندر ٹریڈیشنل مانا گیا, سنہری پگڑی لمبا کوٹ, اور جو بڑے آفیسر حاضر امام کے ہیں جن کو جبے ملے ہوئے ہیں, یہ جبے جو ہیں یہ اسماعیلی ٹریڈیشن ہے, دنیا کی اور کسی قوم کے اندر یہ ڈریس نہیں. تو ڈریس کی جب بات آئی 63 میں جب حاضر امام لندن کے اندر گئے اور الیگزانڈرو ہال میں جب گئے مامپ, تو مامپ نے وہاں ڈریسز کے لیے فرمان کیے, ڈریسز کے لیے فرمان کیے. مامپ نے فرمایا میں بہت الیبوریٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں تمہیں اتنا کہتا ہوں کہ مریادہ والے اچھے کپڑے پہن کے جماعت خانے کے اندر آؤ, بہت اونچے منی شرٹس پہن کے, اسکرٹس وغیرہ پہن کے, سلیو لیس فراک پہن کے, اور ایسے کپڑے کے جو اچھے نہیں انڈیسنٹ ہیں وہ عورتوں کے اندر, یا عورتوں کے اندر آج کل یہ ایک رواج ہو گیا جو دین اسلام اور اسماعیلی ٹریڈیشن کے ورودھ ہے کہ کھلے بال, بالکل کھلے بال, لمبے لمبے بال, کھلے چوٹلی بوٹلی کچھ نہیں, ریبن کچھ نہیں. یہ کرسچن آئیڈیا ہے. وہ کرسچن جو ساؤتھ انڈیا کے اندر مدراسی وغیرہ ہیں ان کے اندر بھی یہ رواج ہے کہ وہ لمبے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں, اسلام کے اندر یہ ماتم کی نشانی ہے. عورت اپنے بال اس وقت کھلے رکھتی ہے کہ جب اس کا باپ مر جائے, ماں مر جائے, بیٹا مر جائے, بھائی مر جائے, بھائی مر جائے, تو اپنا غم سوگ منانے کے لیے کھلے بال رکھتی ہے. کھلے بال اسلام کے اندر منع کی گئی, اور اسماعیلی ٹریڈیشن بھی اس چیز کے لیے خلاف ہے. اسی طرح سے کالے ڈریس پہن کے جماعت خانے میں آنا یا کالا ڈریس یوں بھی پہننا ہمارے مذہب کے اندر منع کیا گیا. ہمارے بہت سے اماموں نے پیروں نے کالے ڈریس کو منع کیا ہے, اس کے لیے بڑے سخت فرمان بھی کیے امام سلطان محمد شاہ نے. مردوں کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی, اس وقت جماعت کے اندر اتنے مرد لوگ بیٹھے ہیں لیکن میجورٹی ہیں وہ آدھی سلیو پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے جماعت خانوں کے اندر یہ ڈریس برابر نہیں, یہ چیز بے ادبی اور ہماری ٹریڈیشن کے خلاف ہے. اب تو مکھی کامڑیا دونوں سوٹ پہن کے آتے ہیں, لیکن ایسے بھی مکھی کامڑیا جو آدھی با لے کے مکھی کامڑیا کی گاڑی کے اوپر بیٹھتے تھے. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. ہم اس کے لیے جواز اور بہانہ نکالتے ہیں گرمی کا, تو یہ چیز جو ابھی یہ چیز ہو گئی اونڈی سیدھی, یہ گئے 5-10 سال میں ہوئی. 10 سال پہلے گرمی نہیں تھی, اس وقت لوگ سوٹ پہن کے جمع کھانے میں آتے تھے. آپ دیکھو جب حج کا مہینہ آتا ہے ہر سال 11 دن حج جو ہے وہ جلدی آتا ہے ایوری ایئر, کیونکہ جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ 11 دن چھوٹا ہے, تو حج ہر سال بدلتا رہتا ہے. جب گرمی کے دن ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, ایک ہی چادر ہوتی ہے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے دو سفید چادریں ہوتی ہیں, اور وہ دو سفید چادریں ایک نیچے کے لیے ایک اوپر کے لیے پچھڑی کے طور پہ. لیکن جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ کھلا رکھتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ جب جنوری کے اندر حج کا مہینہ آتا ہے دسمبر جنوری فروری میں, تو مکہ کے اندر اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ اس ٹھنڈی کی وجہ سے سینکڑوں آدمی مر جاتے ہیں, لیکن پھر بھی اس ٹھنڈی میں بچنے کے لیے کسی بھی حاجی نے کبھی نہ بلینکٹ لیا, نہ سکارف لیا, نہ سویٹر پہنا, اندر بھی نہیں. ٹریڈیشن یعنی ٹریڈیشن, سسٹم یعنی سسٹم, گرمی ہوئے کہ ٹھنڈی ہوئے اس چیز کو مانا جانا چاہیے. ہم اگر 2 گھنٹے کی 1 گھنٹے جماعت خانے آنے کے لیے گرمی سے اتنا گھبراتے ہیں کہ ہمیں جماعت خانے کا ادب کا خیال نہیں رہتا, تو جماعت خانے کی بھلے بے ادبی ہوئے, لیکن ہم تو سکھ ملے اور وہ بھی ہم پنکھے ڈھونڈتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں, پنکھے تو ہیں, لیکن جماعت خانے کا ادب حشمت, ہماری ڈریسنگ وغیرہ کا خیال ہمیں پہلے ہونا چاہیے. آؤ جماعت خانے کے اندر, لازم نہیں ہے کہ کوٹ پہنو, لیکن بش شرٹ کی طرح لانگ سلیو پہن کے آؤ, اور کافی لمبا ہونا چاہیے. وہ لوگ کے جو خالی شرٹ کو اندر ٹھونس کے آتے ہیں اور اوپر پٹی ہوتی ہے, تو کیا کسی کلب میں ٹینس کھیلنے کے لیے جاتے ہو؟ دیندارو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. جماعت میں کوئی کہنے والا نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے کہ تاکہ ہم کو ہماری بھول کا پتہ لگ سکے. یہ جماعت خانہ ہے, حضرت امام کے حضور میں جا رہے ہو, अच्छी सोसाइटी में जा रहे हो, इस सोसाइटी के अंदर अच्छे मर्यादा वाले कपड़े पहन के आओ, तो इमाम समान भी इस बारे में खुश हो गए। ये हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं कि जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, अपने पांव धो के आओ। पांव धोना इसलिए जरूरी है, अगर आप मोजे पहने हुए हैं तो ठीक है, लेकिन कभी पांव आपने गंदे हो गए हैं। कई लोग चंपल पहन के आते हैं तो उनको पांव धो के जमा खाने आना चाहिए। बूट पहन के आते हो और घर के से नहा के वजू करके पाक पाक होके आते हो तो आपको पांव धोने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन चंपल पहन के जो लोग पांव से चल के आते हैं उनके पांव में डस्ट लगी होती है, उनको ये बात का ख्याल होना चाहिए। मौलाना हज़रत इमाम बम्बई गए, बम्बई गए, ये वाकया दो जगह हुआ, एक बम्बई में हुआ और वो हुआ इधर करीमाबाद जिसको हम कांडी मोहल्ला कहते हैं। और बिल्कुल आइडेंटिकल ऐसा एक वाकया बगीचा जमात खाना कराची के अंदर हुआ। दोनों जगह दो लड़कियों की बात थी, लड़कियों ने हज़रत इमाम के हुजूर में नीचे वो कुर्सी पर बैठी थी, छोटी उम्र में पोलियो हो गया था तो दोनों पांव उसके बूट के अंदर फंसे हुए थे। अब वो जमात खाने आवे तो बहुत देर लगती है और तकलीफ होती है उसके बूट को रिमूव करके फिर पहना जाए, इस वजह से वो जमात खाने नहीं आती थी, नीचे कुर्सी के ऊपर बैठी रहती थी। मौलाना हज़रत इमाम गाड़ी से नीचे उतरे तो ये लिफ्ट के पास ही इसकी कुर्सी पड़ी हुई थी। मौलाना हज़रत इमाम ने इसको देखा, माइल किया, इसने कुछ हाथ ऊंचा किया लेकिन माँ बाप ऊपर चले गए। जब सब वापस नीचे उतरे तो सब इसके पास गए। हज़रत इमाम ने पूछा, तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? कहती, हाँ खुदावत, मैं जमात खाने के सवाब से मैं महरूम हूं, मैं जमात खाने नहीं जाती, इधर नीचे आती हूं लेकिन ऊपर नहीं आती। और रो पड़ी, क्योंकि खुदावन ये मेरी हालत है, मैं ऊपर आ नहीं सकती। हज़रत इमाम ने फरमाया, तुमको ये बूट उतारने की कोई जरूरत नहीं, तुम इन बूटों के साथ ऊपर आ सकती हो, लेकिन देखो तुम कपड़े का एक कवर बनाओ, जब तुम जमात खाने की सीढ़ी चढ़ने लगो उसके पहले वो कपड़े का कवर अपने बूटों के ऊपर डाल दो। साहब कहते हैं इसलिए कि रस्ते की धूल मिट्टी जमात खाने में न जा रहे। मौला ने इजाजत दी, ऐसा ही फरमान बगीचे जमात खाने के अंदर किया। उस लड़की को यही फरमाया कि तुम दो ऐसे कवर बना रखो कि जब ये जमात खाने की सीढ़ी या लिफ्ट वगैरह तुम्हें चढ़नी होवे तो उस वक्त तुम वो कवर डाल के फिर ऊपर आओ, इसलिए कि बाहर की धूल मिट्टी जमात खाने नहीं आनी चाहिए। हमारी ट्रेडिशंस में, हमारी सोसाइटी के अंदर घर वगैरह की बाबत में जो इस वक्त खामी रही कनाडा वगैरह की जमातों में, एक तकलीफ पड़ी और वो तकलीफ ये हुई कि बहुत से लोगों ने अपने माइसर को कनाडा बुलाया और कनाडा बुला के अपने माइसरों को कितना ध्यान रखना चाहिए नहीं रखा और छोड़ दिया। इन लोगों ने ईमान के हुजूर में कुछ अर्ज भी रखी। हमारी ये एक मजहबी और हमारी सोशल दोनों तरीके की ये ट्रेडिशन है। मजहबी इसलिए मैंने कहा कि हमको अल्लाह रसूल का हुक्म है कि अपने माविंदर की सेवा करो, यह हमारी ट्रेडिशन है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर नहीं, वहां तो 14-15 साल के लड़के लड़कियां माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। ये स्वार्थवृत्ति, ये जो टेंडेंसी सेल्फिशपन की है, हमारे मजहब के अंदर इजाजत नहीं। हमको उस चीज के लिए सख्त हुक्म किया गया कि जो आदमी अपने माँ बाप को दुख देता है उसकी गति नहीं, उसको नजात नहीं मिलेगी। माँ बाप को दुख देने वाले आदमी को नजात नहीं मिलेगी। माँ बाप को दुख देने वाला आदमी जो है वो गुनहगार है। माँ बाप को दुख देने वाला आदमी खुदा ताला की नाराजगी लेता है। माँ बाप को दुख देने वाले आदमी की इबादत बंदगी नहीं रहती, उसकी बरकत चली जाती है। हमको हुक्म किया गया कि अपने माता पिता का ख्याल रखो। कुरान शरीफ में 3 जगह इस बात के लिए हुक्म आया कि तुम्हारे पास से तुम्हारा जब हिसाब किया जाएगा तो माता पिता की तुमने कितनी सेवा की उसका हिसाब मांगा जाएगा। ماں باپ کی سیوا کرنا، ماں باپ کی عزت کرنا، ماں باپ کا بھرن پوشن کرنا بڑھاپے کی عمر کے اندر ہمارے مذہب کی اور ہماری سوسائٹی کی ٹریڈیشن ہے، یہ فرمانوں میں ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ثواب مانا گیا۔ ماں باپ کے اندر ساس سسرا بھی آئے، ساس سسرا بھی ماں باپ ہی ہیں، سگے ماں باپ جن کے پیٹ سے ہم نے جنم لیا، یا ہمارے ساس سسرا عورت کے ساس سسرے ہوئے یا مرد کے ساس سسرے، یہ مات پتا کے طور پہ ہیں سب کے سب، ان کی عزت ہونی چاہیے، ان کی سیوا کرنی چاہیے، ان کو راضی کرنا چاہیے، اور ان کا غصہ اور ان کی کچھ خرابیاں ایسی عادتیں ہوئے بھی تو سہن کر لینی چاہیے، مات پتا کو توچھڑے شبدوں کے اندر کہنا نہیں چاہیے، ان کا منہ نہیں توڑنا چاہیے کوئی مینا توڑا مار کے۔ ہم جس چھوٹے تھے، ہم چھوٹی عمر کے اندر کتنی چیزیں توڑ چکے ہیں، کتنی خرابیاں کر چکے ہیں، کتنی مستیاں کی ہیں، کتنے ہم نے اپنے مات پتا کے حکم کی نافرمانی کی ہے، پھر بھی ہمارے مات پتا نے ہم کو پیار کر کے کھلا پلا کے بڑا کیا، ایجوکیشن دی۔ اب وہ بڑھاپے میں آ گئے، بڑھاپے کی عمر کے اندر بہت دفعہ بغض شکتی کمزور ہو جاتی ہے، مات پتا کی عمر کے حساب سے جو ڈفرنس ہوتا ہے اولاد میں، بہت سی ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ جو بچوں کو پسند نہیں ہوتی، ایجوکیشن کا ڈفرنس ہو گیا، ٹائم کا ڈفرنس ہو گیا، ایک جنریشن ڈفرنس ہو گئی۔ اس وجہ سے اگر مات پتا کے اندر، بزرگوں کے اندر ہم کو کوئی ان کی ایسی عادت جو ناپسند ہے، تو بھی ان کے منہ کے اوپر مینا مت مارو، ان کو اس عادت کے لیے نرماس مٹھاس سے کہہ سکتے ہو، تاکہ ان کو برا نہ لگے اس طریقے سے کہو، مگر ان کا دل نہ ٹوٹنا چاہیے، ان کا اپمان نہ ہونا چاہیے۔ جو آدمی اپنے مات پتا کی سیوا کرتا ہے، جو مات پتا کو راضی کرتا ہے، میں دنیا کے اندر بہت گھوما پھرا، ہزاروں ایسے آدمیوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں، ماں باپ کی سیوا کرنے والے ہمیشہ خوشی رہے، ماں باپ کو تنگ کرنے والے ہمیشہ دکھی رہے۔ ایک آدمی نے حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حضور میں مہمانی رکھی، مہمانی رکھی، آنکھوں میں پانی آیا، کہتا خداوند روٹی میرے آگے ہے، میں پیچھے ہوں، میں صبح جماعت خانے سے جا کے نیاز پی کے 6:30 بجے دعا پڑھ کے میں ادھر جاتا ہوں، پاؤں سے دکان کھولتا ہوں، رات کے 9-10 بجے تک خداوند میں 15 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے برکت نہیں ملتی، میرا پورا خرچہ نہیں اٹھتا۔ مولا کے پاؤں میں پڑا، اگر انہوں نے فرمایا تم نے کسی کی بد دعا لی ہے، کہتے خداوند معلوم نہیں کس کی بد دعا لی۔ مولانا حضرت امام فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، منہ نیچے کر کے کہا خداوند ماں باپ دونوں گزر گئے، عرض کی کہ مولا کے پاس کہ خداوند اب میں کس کی سیوا کروں؟ حضرت امام پوچھتے ہیں تم نے ماں باپ کو دکھ دیا تھا؟ کہتے ہاں خداوند میں نے ماں باپ کو دکھ دیا۔ ماں باپ فرمایا ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، موت جب عاجزی وغیرہ کی، فرمایا تمہاری اولاد بڑی ہوگی وہ سکھی ہوگی، تم نہیں۔ مات پتا کو دکھ دینے والوں کے لیے ہمارے مذہب کی کتابوں میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بولوں، میں جو تو بول چکا ہوں، مگر ہوتا کیا ہے کہ ایک جماعت خانے میں آواز ہوتی ہے تو دوسری جماعت والوں کو پتہ نہیں لگتا، اور سب جگہ ایک چیز ریپیٹ نہیں بھی ہوتی۔ 6 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے پیروں نے کہا کہ ان کو مرنے کے بعد اوگتیہ کے طور پہ 5000 برس تلک میکسیمم رکھا جائے گا، 5000 سال تلک وہ روحیں ان کی بھٹکتی رہیں گی، ان کو گتی نجات نہیں ملے گی، وہ اوگتیہ رہیں گے، 5000 میکسیمم ٹائم ہے، 5 برس بھی ہوئے، 50 برس بھی ہوئے، 500 برس بھی ہوئے، لیکن 5000 سال تلک ان لوگوں کو اوگتیا رہنا پڑے گا۔ نمبر 1، جنہوں نے حضرت امام کی بیعت کی اور بیعت توڑ ڈالی، حضرت امام کا سامنا کیا، ان کی عبادت بندگی رد، ان کی گتی نہیں۔ نمبر 2، وہ کہ جنہوں نے اپنے مات پتا کو دکھ دیا، ان کی گتی نہیں، بھلے وہ کتنی بھی عبادت والے ہوں گے ان کو گتی نہیں ملے گی، امک ٹائم کے بعد پھر خدا تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ میں نے کہا کہ پانچ دن سے لے کے 5000 سال تلک کا ٹائم ابھی کسی کو خدا کتنے ٹائم تلک اوگتیا رکھتا ہے, یہ اس کے اعمال اور کرنی کے اوپر ہے. پہلا نمبر وہ آدمی کی گتی نہیں کہ جو آدمی نے امام کی بیعت کی اور پھر امام زمان کا سامنا کیا اس کی بیعت توڑ ڈالی. ایک وہ آدمی جس نے اپنے مات پتا کو دکھ دیا. تیسرا وہ آدمی کہ جس آدمی نے کسی کنواری چھوکری کے اوپر بلاتکار کیا اس کی آبرو لوٹی. چوتھا وہ آدمی کہ جس نے کسی نردوش کے اوپر الزام لگا کے دوش لگا کے اس کو برباد کر دیا, ایسے آدمی کو گتی نہیں ملے گی. پانچواں وہ آدمی کہ جس نے گرو کو علم دینے والے کو دنیا کا علم کے دین کا علم گرو کو اس نے دکھ دیا اور مارا اس کی بھی گتی نہیں ہے. اور چھٹا آدمی وہ کہ جو آبھات کرتا ہے اس کی بھی گتی نہیں. تو یہ 6 لوگ اب گتی آ جائیں گے. 6 پرکار کے لوگوں کی گتی نہیں ہوئے گی. اس میں ایک مات پتا کو دکھ دینے والوں کی ہے. ہماری ٹریڈیشن کے اندر ہے یہ چیز, یہ ہمارے مذہب کی ریت ہے اور یہ پرانالی کا ہے کہ اپنے بوڑھوں کو اپنے بزرگوں کو سکھ دو, ان کی خاطر خود دکھ اٹھا لو, لیکن بوڑھے بوڑھیوں کو بزرگوں کو سکھ دو, ان کی عزت کرو. صرف مات پتا ہی نہیں, پوا ماما چاچا نانا دادا جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں ان بزرگوں کی عزت مان ہونی چاہیے. اتنا ہی نہیں, ہماری پرانالی کا ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ ہم مکھی کامڑیا کی جماعت کے اندر عملداروں کی جن کو حضر امام نے نعما ہوا ہے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, کیونکہ وہ شام کے ابیاگت ہیں. شام یعنی پیارا. پیارا کون ہے ہمارا؟ حضر امام. حضر امام کے جو بھیجے ہوئے جو عملداری ہیں, حضر امام کے بنائے ہوئے وڈیل ہیں, حضر امام نے جن کو عزت دی ہے, حضر امام نے جن کو بڑا کیا ہے, اور اس میں نمبر 1 مکھی اور کامڑیا ہیں. ان کی عزت مان ہونی چاہیے, ان کے سامنے کوئی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے, ان کو اپنے مات پتا کی طرح سمجھنا چاہیے, بھلے وہ عمر میں چھوٹے بھی کیوں نہ ہو مگر ان کی عزت آبرو ہونی چاہیے. یہ ہمارے مذہب کی ہماری جیون کی ٹریڈیشنز میں آتا ہے. ہماری ٹریڈیشنز میں بے حساب چیزیں ہیں. میں تو آپ کو جو امپورٹنٹ اور بڑی بڑی چیزیں ہی بتاؤں گا. میں آپ کو ایک مثال دوں. ہماری گھر کے اندر روٹی وغیرہ تو ہر روز پکتی ہے, دوپہر کو کھاتے ہیں, صبح کھاتے ہیں, شام کو کھاتے ہیں. بعض ایسی فیملیاں ہیں کہ ٹیبل پڑا ہوا ہے, جو کوئی بھی آیا بیٹھ گیا, کھا کے اٹھ کے چلا گیا, آ کے بیٹھا کھا کے اٹھ کے چلا گیا. کوئی خاص کنڈیشن کے اندر کہ سب کے ٹائم جدا جدا ہیں اور اس طرح سے کیا جائے تو یہ ایک کنڈیشنل چیز ہے, ٹھیک ہے. وگرنا کوشش کرو دیندارو کہ سارا کٹمب مل کے بیٹھ کے کھاؤ, یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. زمین پہ سفرا پڑا ہوئے, جو پہلے زمانے کے اندر ہم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے, ابھی ٹیبل کرسیاں آ گئیں تو اس میں کوئی ٹریڈیشن فرق نہیں پڑتا کہ زمین پہ بیٹھیں یا ٹیبل کرسی پہ بیٹھیں. ہمارے زمانے کے اندر گھر چھوٹے ہوتے تھے, کٹمب زیادہ ہوتا تھا, ٹیبل رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی, پیسے بھی نہیں تھے. ٹیبل کرسی ہوئے کہ زمین ہوئے, لیکن سفرا جب بچھایا جائے گھر میں جتنے آدمی ہوئے جہاں تک بن سکے سب لوگ مل کے کھاؤ, اس میں برکت ہوتی ہے. 2 آدمی بعد میں کھائیں, 4 آدمی پہلے کھا لے لیں, 2 آدمی پہلے کھا لے لیں, 4 آدمی پھر کھا لے لیں, 1 آیا اور کھا کے اس کے چلا گیا, یہ بے برکتی ہے. اسلام نے منع کیا, رسول اللہ کی حدیثوں میں یہ چیز موجود ہے. اور میں نے تو ہزاروں فیملیوں کے اندر کھانے کھائے ہیں. مشنری کے طور پہ ہم جب گھومتے ہیں تو ہزاروں آدمی ہم کو دعوتیں دیتی ہیں, گھروں پہ آتے جاتے ہیں. تو بعض ایسے جو بزرگ گھر ہوتے ہیں, بعض ایسی فیملیاں ہوتی ہیں جو کلچرڈ فیملیاں ہوتی ہیں, ان کی حالتیں دیکھی جاتی ہیں. مل کے کھاؤ, پھر جو کچھ بھی پکا ہے مل کے کھاؤ. بچے بھی ساتھ بیٹھے, سوا کے بہت چھوٹے بچے, کہ جو ٹائم کے حساب سے نہیں رہ سکتے ان کو ماں الگ کسی روم کے اندر یا آنے سے پہلے ان کو کھلا دے گئے, کوئی بات نہیں, وہ بچوں کی بات اور ہے, لیکن گھر کے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ, اور پہلے بزرگوں کی پلیٹ میں کھانا دو. اگر بیٹھ گئے ہو مات پتا بزرگ کے کوئی مہمان آیا ہے, اس کے پہلے اپنے منہ میں کبھی کھانا مت ڈالو, پہلے بزرگ کھانے, سب سے پہلے مہمان کے سامنے پلیٹ رکھو, اس کے بعد مات پتا اور بزرگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لے لینے, اور اسی طرح سے عمر اور عہدے کے حساب سے رینک میں سب سے چھوٹا سب کے پیچھے کھاوے. یہ ٹریڈیشن ہے ہماری. مہمان کا سواگت پہلے کرو. ایک بہت بڑے بزرگ تھے عربستان کے اندر, اور وہ بزرگ کا نام تھا, اگر سے وہ سنیوں کے بزرگ ہیں, امام شافی, ہم ان کو امام نہیں مانتے لیکن ان کے اندر وہ سنیوں کے اندر امام کے طور پہ مانے جاتے ہیں, مگر شافی کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ علی کو بہت مانتے تھے, حالانکہ سنی تھے. سنی لوگ علی کو وہ درجہ نہیں دیتے کہ جو شیعہ دیتے ہیں, لیکن امام شافی نے حضرت علی کو خدا کا درجہ دیا. ان کے گھر میں ایک دفعہ مہمان آئے. مہمان جب آئے تو انہوں نے اپنے نوکر کو کہا ہاتھ دھلانے کے لیے چلم کی آفتابہ لے کے آؤ. اسلام کے فیملیز میں, گھرانوں میں یہ ٹریڈیشن ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے, اور ہمیں بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے, کیونکہ ہم اس ہاتھ سے بہت سی چیزیں پکڑتے ہیں, کبھی ہم دودھ باندھتے ہیں, کبھی کوئی چیز پکڑتے ہیں, کتاب پکڑتے ہیں, کرسی پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کس جگہ کچھ جرمز ہونے چاہیے, ہم کسی آدمی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو کئی آدمیوں کے ہاتھوں میں کوئی ایسے جیو جنتو یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے, اس کے لیے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو. یہ جو چھری کانٹے سے کھانا کچھ خراب نہیں اور اسلام کے اندر منع بھی نہیں ہے, لیکن بعض کھانے اس قسم کے ہیں کہ یورپ والے بھی چھری کانٹے چھوڑ دیتے ہیں. مثال دوں آپ کو کہ آپ کسی بڑی ہوٹل کے اندر بھی جاؤ ریسٹورینٹ میں, اور آپ کے سامنے سیکا ہوا ککڑا آوے تو ساری دنیا کے اندر سیکے ہوئے ککڑے کو ہاتھ سے کھاتے ہیں, چاہے وہ پیرس ہوئے کہ نیو یارک ہوئے. بعض کھانے ہاتھ سے کھانے میں مزہ آتا ہے, جیسا کہ پلاؤ ہے, بریانی وغیرہ ہے, مگر ہاتھ دھو کے کھانا کھانا چاہیے. تو امام شافعی نے اپنے نوکر کو کہا چلم کی لے کے آؤ, پانی لے کے آؤ. جب وہ لے کے آیا تو اس نے مہمان کے سامنے رکھا, تو کہا نہیں پہلے میرے سامنے رکھو. تو اس کو بہت اچرت ہوا کہ مہمان کی عزت تو پہلے ہونی چاہیے, تو اس نے اپنے مالک کے ہاتھ دھلائے. امام شافعی نے, گھر والے نے, ہوسٹ نے پہلے خود ہاتھ دھوئے اور پھر مہمانوں کے ہاتھ دھلائے. جب مہمان لوگ ہاتھ دھو رہے تھے تو اس نے کیا کیا, بوٹیاں توڑ توڑ کے کھانا نکال نکال کے مہمانوں کی پلیٹوں میں ڈالتا گیا. مہمان کو کھلانا, بھلے ایک چمچہ بھی مہمان کی پلیٹ میں ڈالنا ہماری ٹریڈیشن ہے. 1946 کے اندر حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک بڑا گرانڈ ڈنر دیا جس کے اندر گورنر اور راجے اور مہاراجے اور بڑے لوگ تھے, لگ بھگ مانو کے 800 سے 1000 آدمی ہوئیں گے. والکیشور کے بنگلے صاحب نے یہ ڈنر کا انتظام کیا اور اس کے اندر جماعت کے بہت سے لوگوں کو کام کرنے کے لیے, والنٹیئر اور اسکاؤٹس کے لیے جانا پڑا. مولانا سلطان محمد شاہ, ابھی سب آدمیوں کی بیٹھنے کی تو جگہ نہیں تھی, جتنی بھی کرسیاں آ سکیں کئی لوگ کھڑے کھڑے کھا رہے تھے, تو والنٹیئر پلیٹ اٹھا کے ساتھ چلے اور امام سلطان محمد شاہ اپنے دست مبارک سے چمچے بھر بھر کے مہمانوں کی پلیٹوں میں ڈالتے جاوے, کھلاتے جاوے, تم کو کیا چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو حکم کرے, جاؤ فلانی چیز اس کو گھٹ گئی ہے لے کے آؤ. تو مہمان کی پلیٹ میں کھانا ڈالنا یہ ایک مہمان کی عزت ہے, اس کو اتنا پریس مت کرو کہ بیچارہ کھانے سے مجبور ہو جائے اور بعد میں اس کو وامٹ کرنا پڑے. نہیں, एक चमचा भी ट्रेडिशन के हिसाब से मान और आबरू बढ़ाने के लिए, ऑनर देने के लिए मेहमान की प्लेट में डालना चाहिए। खाना जब भी पूरा हो गया और फिर पानी हाथ धुलाने के लिए मंगाया तो पहले वो शेख के पास यानी इमाम शाफी के पास लाया, कहता नहीं जाओ पहले मेहमानों के पास। तो मेहमानों में से एक आदमी ने सवाल किया, कहते या हजरत मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अंगत सवाल है। बोले कोई बात नहीं पूछो। क्या बात है? कि पहले आपने हाथ धोए, मेहमानों ने खाना खाने से पहले बाद में हाथ धोए, अब खाना पूरा हो गया तो आपने पहले मेहमानों के हाथ धुलाए और अपने हाथ बाद में धोएंगे, ये उल्टा क्यों? तो उसने कहा बात ऐसी है, मैंने पहले इसलिए हाथ धोए कि मैं जल्दी से मेहमानों की प्लेट में खाना डालूं और मेहमानों को खिलाऊं। अगर मेहमान हाथ धो ले रहे तो मैं सबसे आखिर में रहूंगा तो इतनी देर मेहमानों को ठहरना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले हाथ धोए ताकि मेहमानदारी करूं। और खाना खा चुकने के बाद आप लोग पहले हाथ धोओ क्योंकि ये आपकी ऑनर है। इसके अलावा हो सकता है कि कोई आदमी इस वक्त भी मुझे मिलने के लिए आ जाए तो मैं उसको फौरन अपने साथ बिठा के उसकी प्लेट में खाना डालूं, इसके लिए मैं छेले हाथ धोऊंगा। कितनी अकल और समझ की बातें होती हैं। हमारे घरों के अंदर भी ऐसा होना चाहिए, जो मेहमान आवे वो मेहमान 12 बरस का छोकरा भी क्यों ना होवे, लेकिन जो मेहमान आया है मेहमान की इज्जत तो बहुत होनी चाहिए। हमारा सारा आका गिनान की सदरदीन ने रच दिया मेहमान की इज्जत, और वो भी ऐसा मेहमान कि जो इमाम की तरफ से भेजा हुआ अभियागत होवे, कोई ऑफिसर होवे हाजिर इमाम का। तो इस तरह से हमारे घरों के अंदर मेहमानदारी जो है वो हमारी बुराड़ी बहुत आला दर्जे की प्रणाली का है, एक उत्तम ट्रेडिशन है जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत कम है। हमारे घरों के अंदर उठना बैठना, खाना पीना वगैरह, रीत भात वगैरह, बच्चों को ये चीज सिखानी चाहिए कि बुजुर्गों के साथ किस तरह से चले और बरते, बापा को बापा करके बुलावे, डैडी को डैडी करके बुलावे, माँ को माँ करके बुलावे, यानी बुजुर्गों की इज्जत आबरू बच्चों को सिखाना छोटी उम्र के अंदर, ये हमारी ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है। और इन बुजुर्गों के सामने किस तरह से बैठा जाए। एक दफा मैं इमाम के हुजूर में गया, ये 63 की बात करता हूं, मौला ने मुझको 5-5.5 महीने लंदन में रखा और हर महीने मैं मिलने के लिए मौला को पेरिस जाता था। तो मैं पहली दफा जब गया मौला के पास तो मैंने कहा खुदावंद लंदन की जमात बहुत याद करती है मौला, बहुत बरस हुए तू आया नहीं। मौला फरमाया आऊंगा। महीने के बाद मैं वापस गया, मैं कहा खुदावंद कभी आओगे? आऊंगा। तीसरी दफा जब मैं गया फिर मैंने मौला को अर्ज की, मेरे साथ तीसरी दफा मुखी कांवड़िया साथ थे, मुखियानी थी और कांवड़िया थे, तो अर्ज की खुदावंद बहुत टाइम से आए नहीं, बस टाइम मिलेगा मैं आऊंगा। मैंने हाथ जोड़े, जब हाथ जोड़े तो बोला कुछ नहीं, साहब हंस पड़े क्या है? मैंने कहा खुदावन हमको वजह बताओ क्यों नहीं आते। माँ बाप ने उड़ाने की बात की, मैंने हाथ इसी तरह से जोड़ रखे। मैं बोला खुदावन बेअदबी की माफी मांगता हूं लेकिन मुझको जानना है कि क्यों नहीं आते। खुदावन कोई वजह से नाराज हो? माँ बाप नीचे देखने लगे, फिर मुझको कहा कि देख तू मिशनरी है, तेरा यह फर्ज है कि तू जमात को कहे कि इमाम का अदब क्या है। मैंने कहा खुदावन मेरा फर्ज है। मौलाना हजर इमाम ने एक बात सुनाई जिसको सुन के मैं बिल्कुल चुप हो गया, मुझको बहुत बुरा भी महसूस हुआ कि हमारी जमात में ऐसे लोग भी हैं। बोला मुझे कहने लगे मुखियानी और कांवड़िया बैठे थे, मुखियानी काउंट अब्दुल्ला हाशम गांधी की लड़की थी और कांवड़िया मिशनरी जहांगीर का बड़ा भाई, ये दोनों मेरे साथ। مولا فرمانے لگے تو نے لندن کا جماعت خانے کے سامنے ہال دیکھا ہے؟ میں نے کہا خدا جماعت خانے اور سامنے ہال کے بیچ میں پیسج ہے, ادھر لگ بھگ اتنا ہی بڑا ہال ہے, اس سے ذرا چھوٹا ہے. نہیں اتنا ہی بڑا ہے کیونکہ اس میں سیڑھی نہیں اور جماعت خانے کے اندر اوپر دادر جاتا ہے, اتنی جگہ کم کی ہے. تب فرمایا میں جب لاسٹ ٹائم لندن گیا تو اس ہال کے اندر میں نے انتظام کرنے کے لیے, پرسنل ملاقاتیں دینے کے لیے میں نے بدرو کو کاغذ لکھا. بدرو کون؟ سر ایبو کا لڑکا بدرو اس وقت کاؤنسل کا پریزیڈنٹ تھا. مولانا حضرت امام فرمایا کہ بدرو نے ادھر انتظام کیا, میں نے ادھر جا کے کہا کہ میں اڑی کلاک لے کے آیا ہوں, تمہاری ایک ایک کی میں سب پرسنل بات سنوں گا. 63 میں بہت تھوڑی چھوٹی سی جماعت تھی, ہم بھی 200-250 یا 300 آدمی ہوئیں گے, اور وہ بھی خاص لندن نہیں لیکن نزدیک کے سب سبرب ملا کے. حضرت امام فرمایا میں نے بدرو کو کہا کہ میں 2.5 کلاک لے کے آیا ہوں معراج سے, ایک ایک جن آوے اور میرے پاس اپنی جو کچھ بھی پرابلم ہے رجوع کرے. حضرت امام سٹوری سنا رہے ہیں. تب فرمایا تو نے دیکھا ہے ادھر اندر ایک چھوٹا سا صوفہ پڑا ہوا ہے اور وہ صوفہ آئرن کا ہے؟ میں نے کہا خداون اندر ایک چھوٹا سا صوفہ پڑا تھا جو آئرن کی سریے کا بنا ہوا تھا, اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ ایسا بڑی کرسی جتنا تھا, اس صوفہ کے اندر دو آدمی بیٹھ نہیں سکتے لیکن پڑا تھا. حضرت امام نے فرمایا میں ادھر جا کے بیٹھ گیا. میں جب بیٹھ گیا تو پہلا ایک آدمی آیا, دروازے کے اوپر بدرو کھڑا تھا اور ایک ایک آدمی کو بھیجتا تھا اندر. ایک لڑکا اندر آیا, وہ میرے سامنے آ کے بیٹھا, مجھے اس نے سلام کیا, میں نے اس کو بہت دعا سیز فرمائی, اس کی پرابلم کا خلاصہ کیا. جب وہ چلا گیا تو دوسرا لڑکا آیا, دوسرا لڑکا آیا تو صاحب کہتے ہیں تجھے معلوم ہے کہاں بیٹھا؟ میں نے کہا نہیں خدا, وہ میرے بازو میں آ کے بیٹھ گیا صوفہ کے اوپر. اور تجھے پتا ہے وہ صوفہ کتنا بڑا؟ میں بولا خدا اس کے اوپر تو ہارڈلی ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے. تو فرمایا وہ اتنا پھنس کے بیٹھا کہ میرا کو ایسا ہٹنا پڑا, اور پھر اس نے پاؤں اٹھا کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھا اور اس کے بوٹ سے میری پاٹلون لگنے لگا. ماں باپ چپ ہو گیا. تھوڑی دیر چپ رہ کے ماں باپ فرمایا میں اٹھ کے چلا گیا, سب پروگرام چھوڑ دیا اس کے بعد نہیں. میں نے کہا خداوند تو نے مجھ کو اپنا مشنری بنایا ہے, یہ مکھیانی کمڑیا ہے, ہم سب تیرے پاؤں پڑتے ہیں, پیر کی تو پھیل اس لڑکے کے اور ساری جماعت کے تو گناہ بخش, لیکن تو جماعت کے اوپر راضی ہو اور آ. وعظوں کے اندر میں نے یہ بات ایک دفعہ کہیں کہی ہے اب یاد نہیں, لیکن آج پھر یاد کرتا ہوں تو دل دکھتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر ایسے لوگ کہ جو امام زمان کے بازو میں اس طرح سے جا کے بیٹھ جائیں اور پاؤں اٹھاوے تو اس کا بوٹ ماں باپ کی پاٹلون سے لگے, ماں پتا کا اس کے اندر ضرور گناہ ہے. چھوٹی عمر سے اپنے گھر کے اندر جو بڑے ہیں ان کا مان سکھاؤ, جماعت کے بڑے ہیں ان کا مان سکھاؤ اور حضرت امام کا مان سکھاؤ. ہمارا مذہب جو ہے اس کے اندر ہم اپنے مولا کو خدا کے درجے پہ مانتے ہیں اور اس کو اتنا پیار کرتے ہیں. جماعت خانہ بھی ایسی اسی امام کے گھر کی جگہ ہے. کئی لوگ ہیں شریر موٹے ہیں یا کوئی ٹانگیں دکھتی ہیں, کوئی بیماری ہے, بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں, ایسا پاؤں لمبے کر کے بیٹھ جاتے ہیں جماعت خانے کے اندر, دینداروں ٹھیک نہیں ہے. میں تو بہت دفعہ پرسنلی ٹوکتا بھی ہوں لوگوں کو, مانو نہ مانو آپ کی خوشی, میں نے اپنا پورا کر دیا, ابھی آپ کا گناہ آپ کے سر کے اوپر. لیکن کبھی ایسا ہو گیا ہے میں بھی کوئی ابھی جوان نہیں ہوں, میرے بھی پاؤں دکھتے ہیں, تو پاؤں اگل بدل کر لو, آسن بدل ڈالو, لیکن پاؤں لمبے مت کرو. جس طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہو اس طرف لمبے پاؤں کر کے بیٹھتے ہو, یہ کہاں کی ریت ہے؟ किस माता पिता ने आपको ऐसा सिखाया है, कौन से गुरु मुर्शिद ने आपको ये कहा है। बहुत ही पांव दुखते हैं, थोड़ी बहाना करके बाहर चले जाओ, लोही ठीक हो जाएगा, फिर आके बैठ जाओ। लेकिन जमाखाने में लंबे पांव मत करो। घर के अंदर भी अगर बाप बुजुर्ग बैठा है, नाना बैठा है, सास ससुरा बैठा है, दादा बापा बैठा है, चाचा मामू बैठा है, तो उसके सामने लंबे पांव करके मत बैठो, उसके पास भी मत बैठो। ये हमारे मजहब की, हमारी कौम की ट्रेडिशंस हैं जो हमें सीखनी चाहिए। ये हमारे बिहेवियर में और एटिकेट में आता है। एटिकेट की और बिहेवियर की, ट्रेडिशंस की बात करूं कि हमारी ट्रेडिशंस में खाने पीने की जब मैंने बात की कि हाथ धोने चाहिए, तो दीनदारों ये भी हमारी ट्रेडिशन है कि खाना शुरू करने से पहले लुकमा जब उठाओ तो बिस्मिल्लाह करके खाओ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिस खुदा ताला ने ये रोजी रिजक दिया, उसने हम पे रहम किया, उसका नाम लेके खाओ। खा चुको तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो। लेकिन एक ट्रेडिशन की बात खाने की मुतालिक है। बाइयां जब घर में खाना पकावें तो जो कुछ भी पकाओ, चाहे भजिए तलो या खिचड़ी बनाओ या बिरयानी बनाओ, एक छोटी सी प्लेट आप अपनी मर्जी के हिसाब से मौला की शाफिर के नाम की जरूर निकालो। ये नादी, ये मेहमानी शाफिर की हमारे रोजी रिजक में से निकलनी चाहिए। फिर बच्चों को और घर वालों को खिलाओ। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो, खा चुको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। इसी तरह से कभी भी घर से बाहर जाओ तो भी बिस्मिल्लाह करके याली का नाम लेते लेते सलवात पढ़ते पढ़ते घर से बाहर निकलो, और जब घर में दाखिल हो तभी भी मौला को याद करो कि या मौला, मैं अपने घर वापस सही सलामत आया हूँ। ये हमारी ट्रेडिशन है जो हमें याद करना चाहिए। नवा दागिना पहनो, नवे कपड़े पहनो। रसूल अकरम ने फरमाया है कि जब भी तुमको कोई नई चीज भेंट मिले या तुम खुद खरीद के लाओ, तो ऐसा समझो कि अल्लाह ने तुमको ये चीज दी है, तो शुक्र करो, या मौला तूने मुझको आज नए कपड़े पहनाए, तेरा शुक्र। वगरना इंसान मर जावे तो कौन नए कपड़े पहनाता है। तो हर हालत के अंदर हमको अपने मौला को याद करना चाहिए, बुजुर्गों की इज्जत रखनी चाहिए, अदब हिशमत होनी चाहिए। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आवे तो आप उठ के उसको स्वागत करो, सिवा कि आपसे छोटा होवे तो और बात है। जैसे कि कोई आपका बच्चा आ गया, आपका भतीजा वगैरह आ गया, या आपका कोई नौकर आ गया, या आपका कोई स्टूडेंट आ गया, लेकिन मेहमान को इज्जत से उठ के अपने घर पे बिठाओ। आपे उठी तेने बेसन दीजिए, पहले उसको बिठाओ फिर खुद बैठो। और इसी तरह से जब मेहमान घर से जाने लगे तो दरवाजे तक उसको छोड़ में जाओ। घर वालों की अवस्था भी ये हुक्म है कि अगर माँ है तो अपने बच्चे को दरवाजे तक पहुंचावे, या अगर कामकाज में पड़ी हुई है तो हर बाहर निकलने वाले आदमी को, औरत को, मर्द को, बुड्ढे को, जवान को, सबको ये अपनी फैमिली में ये चीजें सिखाओ कि जब भी घर से बाहर जाओ तो बोल के जाओ, मैं फलानी जगह जाता हूं। जरूर कहो दीनदारों, इसके अंदर क्या फायदा है, खुदा ना करे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अगर घर वालों को पता होवे तो वो समझ सकते हैं कि फलानी जगह होगा। घर से निकलते वक्त घर वालों को याली मदद करके जाओ। तो जो घर में बैठे हुए हैं जिसको याली मदद करते हो, वो बीवी है या माँ है या बहन है या बेटी है, तो वो क्या बोले, मौला अली मदद, अल्लाह वेली, मौला तेरे साथ है, उसकी प्रोटेक्शन में जाओ। ये वो बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत बड़े राज रमज हैं, इनके अंदर बड़ी प्रोटेक्शन है, इनके अंदर दुआएं हैं, खुदा ताला की हिफाजत है, नेकियां हैं, बंदगी है, इबादत है। घर से बाहर निकलो, घर वालों को बोल के निकलो, याली मदद करके निकलो। जब घर वापस आओ, वापस याली मदद करो, सबको याली मदद करो, और घर वालों की दुआएं होनी चाहिए। वो कहे अल्लाह बेली जाओ, खुदा तुम्हारे साथ है। जमात खाने के अंदर हम आते हैं, जब ही आओ जमात खाने के अंदर और टाइम अगर होवे तो पहले दुआ करा के फिर बैठो। अगर टाइम नहीं है दुआ के, दुआ चालू करने में, तो भले आप बैठ जाओ, दुआ पढ़नी दो दुआ के बाद फिर दुआ कराना, लेकिन दो मिनट, चार मिनट, पांच मिनट पहले जमात खाने आओ। आते ही सबसे पहले दुआ कराओ, گناہوں کی معافی مانگ کے مفتی کامڑیا کے پاس سے اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے تسبیح نکالو, لیکن کبھی نہیں آ سکتے تو دوسری بات ہے, لیکن یہ ٹریڈیشن ہے ہماری کہ جماعت خانے میں آ کے پہلے دعا کرانی چاہیے. اسی طرح سے دینداروں, چھانٹا جب ہی آتا ہے ہم کو پہلے دعا کرانی چاہیے, چھانٹا بعد میں لینا چاہیے. ٹھیک ہے, کبھی ایسا مفتی کامڑیا ہوتا ہے کہ جو کبھی دعا نہیں کراتے, جو تو بنتا سدھی مکھی کمڑیا پہلے آتے ہیں ایک دوسرے سے دعا کرا لیتے ہیں, لیکن جہاں تک بن سکے ٹائم نہیں ہوگئے تو ایک جدا سوال ہے. لیٹ آیا اور آ کے سیدھا بیٹھ گیا اوپر اور پھر اس کے ہم نے نیاز کی لی, لیکن ہماری ٹریڈیشن یہ ہے پہلے دعا کراؤ نیاز پھر پیو, چھانٹا بعد میں لو. ایسا نہیں ہے کہ دعا پہلے کراؤ, لیکن کبھی ایسا ہو گیا تو ہو گیا. یہ ٹریڈیشنز کی چیزیں ہیں, اور میں نے آپ کو گٹ پاٹ نیاز کے لیے, سکرت کے لیے, جھرے کے لیے تو باتیں بتائیں, اور بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں, لیکن جو موٹی موٹی خاص خاص جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رجوع کر دی. 7 دن کی یہ سیریز آج پوری ہوئی, اور پھر بھی کسی بھی بھائی بہن کو ان بابتوں میں کوئی سوال کرنا ہوئے مجھے خوشی کے ساتھ پوچھنا, میں آپ کو خلاصہ بھی دوں گا, اور جو چیزیں میں نہیں کہہ سکا ایسی بھی چیزیں کبھی آپ کو یاد آ گئی تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. مولا آپ کو سخی آباد کرے, ایمان کی سلامتی ہو, دین و دنیا میں سخی کرے. ایک بات میں اور بولوں مجھے اب یاد آ گئی, اور وہ یہ ہے دیندارو کہ دعا پڑھنے کے اندر بعض جگہ ہمیں ہاتھ اٹھانے چاہیے. یہ ہاتھ اٹھے نا اس پہ سے مجھ کو ایک بات یاد آ گئی, مجھے من میں پہلے کل سے تھا کہ بولوں گا. دعا کے اندر دوسرے پارٹ میں اللہم یا مولانا انت سلام سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, چوتھے پارٹ کے اندر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, پانچویں پارٹ میں اٹھاتے ہیں. تو جہاں جہاں دعا کے اندر ہمیں ہاتھ اٹھانے ہیں آپ ہاتھ اٹھاؤ, اور ہاتھ اٹھانے کی جو ریت ہے رسول اکرم نے اور مولانا امام جعفر صادق نے ہم کو بتایا, اور امام سلطان محمد شاہ نے اپنی چوپڑی میں لکھا کہ یہ دو بک اکٹھے کرو, دو ہاتھ ایسے ساتھ ملاؤ. دعا کا طریقہ یہ ہے, ایسا نہیں دو ہاتھ جدے رہیں وہ نہیں, یہ سنیوں کی عربوں کی ریت ہے, اسماعیلیوں کی ریت. امام نے اس طرح کہی کہ بک بھیگا کرو, دو بک ہاتھ کے جوڑو اور اپنے سینے کے سامنے تک لاؤ, ایسا نیچے ناف کے پاس نہیں, یا ایسا ہاتھ رکھے رکھے نہیں, لیزی طرح نہیں, ہاتھ دونوں اٹھاؤ, دو ہاتھ ملاؤ اور اپنے سینے کے سامنے, ہارٹ کے سامنے یہ دو ہاتھ رکھو. ہارٹ سے تھوڑا اونچا ہوئے تو حرکت نہیں, لیکن ہارٹ سے نیچے نہیں ہونے چاہیے. دعا کے اندر بھی ساری جماعت ہاتھ اٹھا دے, بچوں کو بھی یہ بات سکھاؤ, اور جب بھی ہمیں دعا ملے, خانہ ودان ملے, امام کی تالیفوں کے اندر یا مکھی کامڑیا سے آمین کہنا چاہیے. مولا آپ کو سخی آباد کرے, نیک امیدیں پوری کرے, بلائیں آفتیں دور کرے, دو جہان میں چھتر چھایا میں رکھے, حقیقتی سمجھ دے, فرمان بردار مومن بنا, دستور سکریت میں پورا رکھے, ہر بدی برائی سے بچا کے رکھے. مولانا حضر امام کو تم قبیلے جملے جماعت میں سلاست محبت دے دے. مولانا حضر امام آپ کی روزی رزق زیادہ کرے, آپ کا ایمان زیادہ کرے, آپ کی تندرستی زیادہ کرے. مولانا حضر امام آپ کو اپنی اولاد کا سکھ دے دے. مولانا حضر امام سہر بات دیدار عنایت کرے. اے پیر پوچھی رہو رہ چلو تسا, پیر پوچھی نے رہ چلو, اے اجڑ پگ نہیں پاونا